الحمد لله رب العالمين بواسطة جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت سے متعلق ہے تو سنایا جا رہا تھا. فرماتے ہیں تعالیٰ کی غیرت کا اقتضا ہوتا ہے اقتضا من تقاضا, اس کی وجہ سے چاہت ہونا کسی وجہ سے. تعالیٰ کی غیرت کا اقتضا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پاس بھی بہت غیرت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ غیرت والے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. غیرت کا مطلب ہوتا ہے اپنے حیثیت اور اپنے شان اور اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا ہوا دیکھ کر ناگواری ہونا. جسے بیوی کے پاس کسی دوسرے آدمی کو دیکھ کر ناگواری ہوتی ہے غیرت ہے, اور یہ اسلام میں پسندیدہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کا لحاظ رکھنا اسلام میں بہت ضروری ہوتا ہے. اور اللہ کی غیرت کی وجہ سے اسلامی تقاضوں کو سامنے رکھ کر غیرت کرنا یہ اسلامی غیرت کہلاتی ہے. جیسے مشہور ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا اور عذاب اس کی آنکھوں کے سامنے کھل گیا تو اس نے کلمہ پڑھا اور یہ اعلان کرنے لگا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریا کا کیچڑ لے کر اس کے منہ میں ٹھوس دیا اور اس کو بولنے نہیں دیا ایمان کا کلمہ. جب ایمان لا رہا تھا اب کیوں نہیں بولنے دیا اس کو؟ تو جبرائیل علیہ السلام کو غیرت آ گئی دشمن خدا ہونے کی وجہ سے. خدا کا دشمن زندگی بھر اتنی نافرمانی کرتا رہا اور اب عذاب کو دیکھ کے ایمان لاتا ہے, کلمہ ایمان کو اس کی زبان سے ادا ہونے نہیں دیا. اللہ کی دشمنوں کی مشابہت سے بچنے کو جو کہا جاتا ہے وہ غیرت کی وجہ سے کہا جاتا ہے. غیرت کی وجہ سے اللہ کے دشمن کی مشابہت سے بچنا ہوتا ہے. غیرت کی وجہ سے اللہ کے دشمن سے دوستی کرنے سے بچنا ہوتا ہے. غیرت کی وجہ سے اللہ کے دشمن کی تعریف کرنے سے بچنا ہوتا ہے. جب اللہ کے دشمن کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش کانپنے لگتا ہے, کہیں خدا کا غصہ جو ہے وہ ٹوٹ نہ پڑے, عذاب نہ آ جائے. تعریف تو اللہ کی ہوتی ہے, اور کسی اللہ کے محبوب کی بھی نہیں کر رہے, موافق فرما بردار کی بھی نہیں کر رہے, بلکہ دشمن کی کر رہے ہیں. غیرت کے خلاف ہے اللہ کا. جسے بیوی شوہر کے علاوہ دوسرے آدمی کی ایسی تعریف کرنے لگے جیسے شوہر کی کرنی چاہیے یا کی جاتی ہے تو شوہر کو غیرت آ جائے گی, غصہ آ جائے گا, لڑائی ہو جاتی. غیرت اسلامی صفات میں سے, ایمانی صفات میں سے ایک صفت ہے, تو ہونا چاہیے. اور مسلمانوں میں سے غیرت نکل گئی, مسلمان کی خصوصیت یہ ہو گئی ہے کہ مسلمان کے اندر سے غیرت ختم ہو, اور اسی وجہ سے وہ دشمنوں کے ساتھ دوستی, دشمنوں کے ساتھ تعلق, دشمنوں کی موافقت, دشمنوں کی تعریف, دشمنوں کی مشابہت, دشمنوں کا طور طریقے سب بلا جھجک اختیار کرتا ہے. کیونکہ ایک ایسا لفظ ہے غیرت کا کہ جو کامن نہیں ہے، استعمال میں نہیں رہا، نہ اس کے اثرات لوگوں میں دیکھے جاتے ہیں، اس وجہ سے ذکر کیا. حق تعالیٰ کی غیرت کا اقتضا ہوتا ہے، تقاضا ہوتا ہے کہ بعض اوقات شیون کے اعتبار سے اپنے خاص بندوں کی شان کو مخفی رکھے. شیون شان کی جمع ہے، شان معنی حالت، احوال کے اعتبار سے اپنے خاص بندوں کی شان کو چھپاتے ہیں. فرماتے ہیں اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم سوائی، میرے اولیاء میری قبا کے تحت میں ہوتے ہیں، میری چادر کے اندر ہوتے ہیں، میرے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا. چنانچہ بعض اولیاء اللہ کا بالکل اخفاء کیا گیا ہے کہ کسی کو ان کے مقرب ہونے کی اطلاع بھی نہیں، اور وہ خود بھی اپنے کو مخفی رکھتے ہیں، اور اگر کوئی ان سے کہتا بھی ہے کہ اپنے کو ظاہر کیجئے، لوگوں کو فیض ہوگا، سلسلہ چلے گا، تو وہ بزبان حال جواب دیتے ہیں، احمد تو عاشقی بمشیخت تو را چکار، دیوانہ باش سلسلہ شد شد نشد نشد. احمد تو عاشق ہے، مشیخت سے تیرا کیا کام، اللہ کا دیوانہ و عاشق بن جا، سلسلہ باقی رہے رہے نہ رہے نہ رہے. اور انبیاء کے شیوں نے نبوت کا اس لیے اخفا نہیں کیا جاتا کہ مخفی رکھیں تو پھر فیوز کس طرح ہوں. ہاں، ان کی بعض شیون کو بعض حالتوں میں، بعض موقع پر، بعض اوقات تک، بعض وضوع دلالت کے اعتبار سے مخفی رکھا جا سکتا ہے. نبی کو تو نہیں چھوا جاتا، لیکن نبی کی شانوں میں سے کسی شان کو بعض حالتوں میں، بعض حالتوں کے اعتبار سے، بعض موقعوں پر چھپایا جا سکتا ہے. یہ بولے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال یعنی محبوبیت کا خاصہ جو قسم سے مفہوم ہو جائے، اس مقام پر اس حیثیت سے مخفی کی گئی ہے کہ یہ آیت کے لیے دال بعبارت النص نہیں ہے، اگرچہ کہ دال بعشارت النص ہے، اس لیے کہ اس مقام پر کہ مقام ذکر قوم لوط کا ہے، ضرورت اس کے اظہار کی نہ تھی، اور اہل نظر کے نزدیک بعض وجوہ سے اظہار سری سے بھی زیادہ ہو گیا، کیونکہ اس طور پر بیان فرمانا بنسبت قصدن بیان کرنے کے اس لیے زیادہ ابلغ ہوتا ہے کہ اس انداز سے اس کو مثل مسلمات اور معروف کے کر دیا گیا ہے کہ اس کو قصدن بیان کرنے کی گویا ضرورت ہی نہیں، مخاطب کو بھی ہے، اس لیے اس کو مقصد بھی قرار دے دیا. ہاں، اس کو دعویٰ بنا کر اس پر احتجاج کرنے کے موقع پر اس کو تصریحاً اور قصدن بیان کیا جائے گا. یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، لام رکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جان کی قسم، یہ قوم لوط پر جو عذاب آیا تھا اس عذاب کے ذیل میں بیان کیا گیا، تو عذاب کے ذیل میں بیان کرنے کی وجہ سے، چونکہ مقصود تو قوم لوط کے عذاب کا ذکر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا ذکر نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کو بتانے کا کوئی مضمون نہیں چل رہا نا اس وقت، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں عبارت النص میں دلالت نہیں ہے، یعنی کھلے ہوئے طور پر دلالت نہیں ہے اس بات پر، دلالت النص میں دلالت ہے یا اشارت النص میں دلالت ہے. دلالت میں بات کا اس پر جانا، بات سمجھ میں آنا، اس سے ایک بات جب کوئی بات بولی جائے تو اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کی چار قسمیں ہوتی ہیں فقہا کے پاس، پڑھائی جاتی ہیں اس کو ہمارے پاس اصول فقہ میں، عبارت النص، دلالت النص، اشارت النص اور اقتضاء النص. اسی بات کو بتانے کے لیے وہ بات کہی گئی ہے تو وہ عبارت النص ہے. بات تو کوئی اور بتانا ہے لیکن سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے، وہ اشارت النص، اشارہ ہوتا ہے. بات اس بات کو سمجھے بغیر مکمل ہی نہیں ہو سکتی، آٹومیٹک سمجھ میں آ جائے گی تو وہ اقتضاء النص کہلاتی ہے. اشارہ بھی نہیں ہے لیکن بات کے کسی لفظ سے وہ بات سمجھی جا سکتی ہے اس کو دلالۃ النفس کہتے ہیں. ایک ہی بات میں کئی باتیں ہوتی ہیں, چار طرح سے دلالت ہوتی ہے, چار طرح سے وہ بات نکلتی ہے, عبارۃ النفس, اشارۃ النفس, اقتضاء النفس اور دلالۃ النفس. تو یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں دلالت عبارت النس کے اعتبار سے تو بیان نہیں ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا اشارت النس سے بیان ہے. اس طریقے سے چھپایا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کو. یہ جو بتا رہے تھے نا کہ بعض شیعوں کو بعض اعتبارات سے مخفی کر دیا جاتا ہے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے محبوب ہیں یہاں بیان بھی کیا گیا, بیان نہیں بھی کیا گیا, یہ بتانا چاہ رہے ہیں. بیان کیا گیا اس واسطے کہ جان کی قسم کھا لی تو سمجھ لو, بیان نہیں کیا گیا اس لیے کہ بیان کرنے کے لیے وہ قسم نہیں کھائی گئی, بلکہ وہ تو قوم لوط کے عذاب کا ذکر چل رہا ہے تو ان کے نشے میں ہونے کو تاکید سے بیان کرنے کے لیے حضور کی قسم کھا لی. اللہ تعالیٰ کسی بھی بات کو تاکید سے بیان کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, قسم کھا لیتے ہیں. انہوں نے قسم کھا لی, مگر قسم کھائی کس کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسم کھائی. تو اشارتاً بیان کر دیا, اور یہ فرما رہے کہ وہ اشارتاً صراحتاً سے بھی بڑھ کے ہو جاتا بعض مرتبہ, جیسے یہاں پہ بھی ہو گیا. وہ جو چیز اشارتاً بیان کی جائے وہ صراحت سے بھی بڑھ جاتی ہے بعض مرتبہ, اس لیے کہ اشارہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے لوگوں کو نزدیک یہ چیز مسلم ہے, اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے اس بات کو اشارے میں بتا دیا گیا. کھلے طور پر بولنے سے بھی زیادہ اشارہ ہوتا ہے. رہا یہ کہ محبوبیت اس لیے اس سے کیسے سمجھی گئی اور وجہ استدلال کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شے کی قسم کھائیں تو وہ شے بہت بڑی شے ہوگی. اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز بہت بڑی ہوگی, بات ظاہر ہے. اس کی ایسی مثال ہے جیسے ہمارے عرف میں کہتے ہیں کہ تمہارے سر کی قسم, تو ایسی قسم جب ہی کھائی جاتی ہے جب قسم کھانے والے کو مقسم بھی سے غایت تعلق ہو, بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے. یہاں پڑھے لکھے حضرات کو شبہ ہو سکتا ہے کہ قسم کھانا تو دلیل عظمت کی نہیں ہے, اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی قسم کھائی ہے, انجیر کی قسم اور فجر کی اور چاشت کی اور رات کی قسمیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اگر یہی دلیل عظمت کی ہے تو یہ سب چیزیں عظیم الشان ہوں گی. اس شبہ کے جواب میں اول ایک مقدمہ عقلی سمجھ لیجئے, اسی واسطے قرآن مجید کے سمجھنے کے لیے علوم عقلیہ کی بھی ضرورت ہے, چاہے تحصیل حاصل کرنے سے ہو یا فطرت سلیمہ سے. عقلی جو علوم ہوتے ہیں فطرتاً بھی ہوتے ہیں, سمجھائے بغیر بھی لوگوں کو پڑھے بغیر بھی آ جاتے ہیں, یا پھر آدمی پڑھ لے ان کو, کیونکہ اگر فطرت صحیح ہے تو پھر تحصیل کی ضرورت نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے معقول کہیں نہیں پڑھی, علوم عقلیہ تھوڑی تھی پڑھی تھی انہوں نے, مگر رحمۃ اللہ نے فطرت ہی سلیم پیدا کی تھی. ان حضرات کی طبیعتیں ایسے سلیم تھے کہ عقلیات ان کے سامنے دست بستہ کھڑے رہتی تھی. جیسے کسی صرفی نحوی کا قول مشہور ہے, کہا کرتا تھا کہ ہمارے تو حجرے کا چوہا چوہا صرفی نحوی ہے. حضرت سید احمد شہید بریلوی رحمت اللہ علیہ, جن کی ہمراہ مولانا اسماعیل صاحب شہید بھی تھے, جب پشاور پہنچے تو وہاں کے علماء مولانا شہید کی شہرت سن کر امتحان کی غرض سے آئے. مولانا اس وقت ایک خستہ سا یعنی پرانا سا تہبند باندھے ہوئے گھوڑے کو کھرا رہے تھے. حضرت شاہ اسماعیل شہید کے ہی اپنے ہی گھوڑے کو مساج کر رہے تھے. ان سے پوچھا کہ مولانا کہاں ہیں؟ لوگوں نے مولانا نے فرمایا کہ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا تجھے اس سے کیا مطلب؟ مولانا کا پتہ بتلاؤ. مولانا نے فرمایا کہ تم بتلاؤ تو صحیح, کیا غرض ہے؟ کہنے لگے کہ ہم کو کچھ پوچھنا ہے. مولانا نے فرمایا کہ مجھ سے ہی پوچھ لو. ان کو معلوم ہو گیا کہ یہی ہے. پھر جو کچھ جس فن میں پوچھا, جو کچھ بھی پوچھا, جس فن میں بھی پوچھا گھوڑے کو کھراتے ہوئے جواب دے دیا. اس کو کھجا رہے تھے گھوڑے کو اور بیان بھی کرتے رہے. سب متعجب ہوئے کہ ہم باوجود اس کے کہ کم علم ہیں ایسے آبا اور قبا اور عما میں باندھے ہوئے ہیں اور مولانا اتنے بڑے عالم اور اس حالت میں رہتے ہیں. مولانا نے فرمایا تعجب نہ کرو, تم مجھ کو اپنے سب کے برابر سمجھتے ہو, اگر میں تم سب کے برابر کپڑے پہنوں تو اتنے بار کا کیسے متحمل ہو جاؤں گا. یہاں سے تو وہ عالم چلے گئے اور سمجھے کہ مولانا چونکہ عالم ہیں ان سے تو ہم جیت نہ سکے, چلو سید صاحب کو دیکھ کریں گے, وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. سید احمد شہید جن کے مرید تھے اسماعیل شہید, کیونکہ سید صاحب کافیہ تک پڑھے ہوئے تھے, دوسری دو مربی تک پڑھے ہوئے تھے. حضرت شاہ عبد العزیز کے یہاں پڑھنے کے لیے آئے تھے, ایک روز مطالعہ کر رہے تھے کہ کتاب کے حروف نظر نہ آئے, اور سب چیزیں تو نظر آئیں لیکن کتاب کے حروف نظر نہ آئے. شاہ صاحب نے اس پر مطلع ہو کر پڑھنا چھوڑا دیا کہ تم کو پڑھنا تم پڑھنا چھوڑ دو. تو شاہ عبد العزیز صاحب کو پتا چلا میں تم پڑھنا چھوڑ دو, تم اور کام کے لیے پیدا ہوئے ہو. چنانچہ پڑھنا چھڑوا کر ان کو ذکر اور شغل کی تعلیم شروع کر دی, ان کو ذکر میں لگا دیا شاہ عبد العزیز صاحب. الحاصل یہ علماء سید صاحب کی خدمت میں آئے, ادھر علماء اکثر یک فنی ہوئے, کوئی معقول میں یکتا, کوئی صرف صرف جانتا ہے, کوئی نحوی ہے, غرض جمع ہو کر آئے اور مختلف سوالات شروع کیے. اگر دینیات کے متعلق کوئی سوال کرتے تو سید صاحب دائیں طرف رخ کر کے جواب دیتے تھے, اور غیر دینیات کا سوال ہوتا معقول وغیرہ کا تو بائیں طرف رخ کر کے جواب دیتے تھے, اور جواب بھی کیسا اہل علم کے طرز پر, اہل علم جس انداز میں دیتے ہیں. مریدین کو سخت حیرت ہوئی کہ سید صاحب کی زبان سے وہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ کبھی عمر بھر بھی نہ سنے تھے. جب مجلس ختم ہوئی تو بعض لوگوں نے پوچھا, فرمایا کہ جب یہ لوگ آئے تو میں نے حق تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھ کو رسوا نہ کرے. حق تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اور شیخ ابو علی کو کی روح کو حکم دیا کہ جواب میں مدد کرو. چنانچہ امام صاحب کی روح میری دائیں طرف تھی اور شیخ کی روح بائیں طرف تھی, جو وہ کہتے تھے میں کہہ دیتا تھا. بس ایسے حضرات تو مستثنا ہیں, لیکن ہم کو علوم ضروریہ نقلیہ اور عقلیہ کو حاصل کرنا چاہیے, علوم ضروریہ نقلیہ اور عقلیہ کو حاصل کرنا چاہیے. اسی لیے چاہے ویک ڈیز میں ہو یا ویکینڈ میں ہو اپنے جو نصاب کی کتابیں ہیں وہ پڑھ لینا چاہیے سب, اس لیے نا کہ استعداد خاص بن جاتی ہے. اور پھر یہ کہ وہ کتابیں چونکہ اپنی مشغولیت کے ساتھ پڑھنے کی وجہ سے اس سے جو مقصود ہے استعداد وہ حاصل پوری نہیں ہوتی, کمی رہ جاتی ہے اس میں, تو اس کی تلافی کرنے کے واسطے پڑھاتے رہنا چاہیے, پڑھانا شروع کر دینا دھیرے دھیرے, پرائیویٹ طریقے پہ پڑھا دیا, ٹیوشن کے طریقے پہ پڑھا دیا, رات میں پڑھا دیا, دن میں پڑھا دیا, آن لائن میں پڑھا دیا, لڑکوں کو پڑھا دیا, لڑکیوں کو پڑھا دیا, پڑھانا چاہیے. اور جو کتابیں پڑھی ہوئی نہیں ہیں اپنی استعداد بڑھانے کے لیے ان کتابوں کو بھی کسی سے دھیرے دھیرے موقع موقع سے پڑھتے رہنا چاہیے, کیونکہ استعداد بنانے والی کتابیں اس زمانے میں نہیں پڑھا رہا. عقلی استعداد ذہنی استعداد بنانے والی کتابیں اس زمانے میں پڑھانا کم کر دیا, چھوڑ دیا, تب ٹائم نہیں رہا لوگوں کے پاس, جستجو نہیں رہی ان میں ویسی, تو اس کی وجہ سے تو اور اس کے بغیر ذہن بڑھتا نہیں, پختہ نہیں, اس میں کمال نہیں آتا. سر پڑھ لیے تو اس سے ظاہر ہے کہ سر کوئی عقل کی استعداد بڑھانے کی چیز نہیں ہوتی, نحو پڑھ لیے تو یہ عقل کی استعداد بڑھانے کی چیز نہیں ہوتی. عقلی علوم الگ ہوتے ہیں, امور عامہ الگ ہوتے ہیں, سوچ والے علوم الگ ہوتے ہیں, ذہن کی ایکسرسائز کرانے والے الگ ہوتے ہیں کتابیں. وہ کتابیں جو ہیں نا وہ بھی کسی سے دھیرے دھیرے پڑھنا چاہیے. مگر ایسی تحصیل نہیں جیسے سہارنپور میں ایک مسجد میں کوئی واحد آئے. اس مسجد میں ایک نابینا عالم رہتے تھے. واعظ صاحب نے کسی سے پوچھا کہ یہاں واج بھی ہوا کرے آواز. لوگوں نے کہا کہ آج تو کوئی بیان کرنے والا نہیں ہے. پکار کر کہا کہ بھائیو آواز ہوگی. چنانچہ بعد نماز کے ممبر پر جا بیٹھے اور کچھ واہی تباہی بک کر کہا کہ بھائیو تھکے مانے ہیں, اتنی آج کہی اور باقی پھر کہیں گے. ان نابینا مولوی صاحب نے فرمایا کہ ان واحد صاحب کو ذرا میرے پاس لاؤ. مولوی صاحب نے پوچھا کہ آپ کی تحصیل کہاں تک ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تحصیل پیچھے ماری اندھے تحصیل, یعنی اے اندھے ہماری تحصیل پوچھتے ہو؟ تحصیل پوچھے تحصیل پوچھے ماری ہماری پوچھے ماری اندھے تحصیل ماری ہاپوڑ ہے, ہاپوڑ جگہ کا نام ہے. تحصیل ماری آپور کی ہے. تو جناب تحصیل سے ایسی تحصیل مراد نہیں ہے, ہم لوگ جو تحصیل کر رہے ہیں وہ ہاپوڑ والی ہی ہے بھائی. بلکہ علماء کی تحصیل مراد ہے کہ برسوں چٹائیاں گھٹتے ہیں اور دھواں دماغوں میں لیتے ہیں جب کچھ حاصل ہوتا ہے. پہلے زمانے میں موم بتی لگا کے پڑھتے تھے یا چراغ سے پڑھتے تھے تو چراغ کا دھواں اور موم بتی کا دھواں اتنا ناک میں جاتا تھا کہ ناک کالی ہو جاتی تھی. ناک صاف کر وضو میں تو کالا میل نکلتا تھا. صوفی نشوت صافی تادر نہ کشت جامع بسیار سفر باعث تاپک تشوت خارو. صوفی جب تک بہت سے مجاہدے نہ کرے کچا ہی رہتا ہے. پختگی مجاہدات کے بعد حاصل ہوتی ہے. ایک درویش سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ علماء اگر تھوڑا سا بھی مظاہرہ کرتے ہیں تو ان کو بہت جلدی دولت باطنی حاصل ہو جاتی ہے. ان درویش نے بہت اچھا جواب دیا, مجھ کو پسند آیا. انہوں نے فرمایا کہ علماء تھوڑا مظاہرہ نہیں کرتے بلکہ سب سے زیادہ کرتے ہیں. جب سے وہ الف بے تے پڑھتے ہیں اور تحصیل علوم تک مظاہرہ ہی تو ہے. قابلیت اور استعداد اس سے پیدا ہو جاتی ہے, اس کے بعد تھوڑا سا کام کرنا ان کا کام بنا دیتا ہے. تاؤ تو پہلے ہی سے آ جاتا ہے, صرف پڑیا ڈالنے کی کثر باقی رہ جاتی ہے تو وہ شیخ کے یہاں آ کر ہو جاتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قرآن فہمی کے لیے تمام علوم کی ضرورت ہے. فضیلت کی انواع. بعض لوگ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ لیں, اور چونکہ موقوف ہے دوسرے علوم پر اس لیے شبہات پیدا ہوتے ہیں. پھر ان شبہات کو لے کر علماء سے الجھتے ہیں. چنانچہ یہ شبہ بھی کہ جب قرآن میں انجیر وغیرہ کی قسم ہے تو اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا عظمت کی اور رفعت شان کی دلیل نہیں ہے, مقسم بھی کی نہیں ہے. اس کم کے عقل میں یہ بات کم علمی سے پیدا ہوتی ہے. اس کے جواب کے لیے ایک مقدمہ عقلی سمجھیے, وہ یہ کہ ہر شے کا شرف یعنی ہر چیز کا اعزاز اس کی نوع کے اعتبار سے ہوتا ہے. تو مقسم بھی ہونا, اس کی قسم کھائی جانا بے شک دلیل شرف کی, لیکن نہ مطلقاً نہیں, بلکہ فی نوعی ہی یعنی اس کی قسموں میں جس کی قسم کھائی گئی اس کی انواع میں. یعنی یہ سمجھا جائے گا کہ یہ شے اپنی نوع میں سب افراد سے افضل ہے. اگر قسم کھائی گئی کسی چیز کی تو وہ چیز جس چیز سے متعلق ہے, جس قسم سے متعلق ہے, وہ تمام انواع میں اس تمام افراد میں وہ نوع وہ چیز جو ہے نا وہ سب سے زیادہ افضل ہے. اس نوع کی وہ چیز سب سے زیادہ افضل ہے. اس کو میں اور واضح کرتا ہوں. امام غزالی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ کھانا افضل ہے یا پانی تو وہ پاگل ہے. یہ سوال ہی غلط ہے. افضلیت اور مفضولیت ایک نوع کے افراد میں ہوتی ہے. کھانے کی نوع الگ ہے, پانی کی نوع الگ ہے. مثلا یہ سوال صحیح ہے کہ پلاؤ افضل ہے یا بریانی, پانی افضل ہے یا دودھ. یہ سوال صحیح ہے. اگر انواع ہی میں گفتگو ہو تو دوسری بات ہے, لیکن اگر افراد میں ہو تو اس میں یہ رعایت ضروری ہوگی کہ ایک نوع کے تحت داخل ہوں. مثلا یوں کہیں گے کہ مسجد افضل ہے یا فلاں کتاب. ہاں یوں یہ نہیں کہیں گے, مثلا یوں نہیں کہیں گے کہ مسجد افضل ہے یا فلاں کتاب. ہاں یوں کہیں گے کہ یہ مسجد افضل ہے یا وہ مسجد افضل ہے یا وہ گھر افضل ہے، ایسا پوچھیں گے. جب یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا تو اب جواب سمجھیے کہ مقسم بھی ہونا بے شک دلیل اس کے شرف کی ہے، مگر یہ نہیں کہ وہ سب اشیاء سے افضل ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی نوع میں افضل ہے، اپنی قسم میں افضل ہے. بس انجیر بے شک افضل ہے لیکن پھلوں میں، اور فجر بلا شبہ اشرف ہے مگر اوقات میں. پس اس بنا پر آپ کی حیات کے مقسم بھی ہونے سے، آپ کی جان کی قسم کھائی گئی نا، آپ کی حیات کے مقسم بھی ہونے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فضیلت اور عظمت ثابت ہوئی وہ اپنے اخوان یعنی انبیاء میں ثابت ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی جو قسم کھائی گئی تو نبیوں کی جان میں حضور کی جان افضل ہے. پس اس سے تمام پیغمبروں سے افضل ہونا ثابت ہوا، اور انبیاء سب انسانوں سے افضل ہیں، تو حضور کا سید و ولد آدم ہونا ثابت ہوا. اور سارے ولد آدم، اولاد آدم کا میں سردار ہوں. اب رہی یہ بات کہ فضیلت مطلقہ کیسے ثابت ہوئی، مطلق فضیلت، تو وہ اس طور پر ہے کہ بے اتفاق عقلاء انسان اشرف المخلوقات ہے، اور حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم. جب نوع انسان تمام انواع سے افضل ہے، اور انواع انسان میں انبیاء افضل ہیں، اور حضور افضل المرسلین اور سید الانبیاء ہیں، تو حضور افضل الخلق ہوئے. سارے مخلوق میں انسان، سارے انسانوں میں انبیاء، سارے انبیاء میں حضور. چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی دو قسمیں فرمائی، عرب اور عجم. ان میں عرب کو فضیلت عطا فرمائی. وہ لگایا ہوا ہے
جی سب لگا.
ان میں عرب کو فضیلت عطا فرمائی، پھر عرب میں قریش کو افضل بنایا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، پھر ان میں مجھ کو پیدا کیا، پس میں افضل ہوں نسبن بھی. پانی چل رہا ہوں
چل.
بس اب وہ شبہ دور ہو گیا، اور لعمرکا سے فضیلت اور محبوبیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہو گئی. اس کے بعد جاننا چاہیے کہ اول معلوم ہو چکا ہے کہ قسم معمولی شے کی نہیں کھائی جاتی، مقسم بھی کوئی عجیب اور ذی شرف شے ہونا چاہیے. اب دیکھنا چاہیے مقسم بھی یہاں کیا ہے. تو مقسم بھی یہاں حضور کی حیات ہے، اس لیے کہ امر بفتح و ضم نام ہے حیات اور بقا کا، اور حیات کہتے ہیں ذی حیات کی اس حالت کو جو تولد سے لے کر وفات تک ہے. اور اگر نظر کو اور وسیع کیا جائے تو حضور کے لیے بعد وفات کے بھی حیات برزخی ثابت ہے، اور وہ حیات شہدا کی حیات برزخی سے بھی بڑھ کر ہے، اور اتنی قوی ہے کہ حیات ناسوتی کے قریب قریب ہے. چنانچہ بہت سے احکام ناسوت کے اس پر متفرع، ناسوت دنیا، بہت سے احکام ناسوت کے اس پر متفرع ہیں. دیکھیے زندہ مرد کی بیوی سے نکاح جائز نہیں، زندہ انسان کی بیوی سے نکاح جائز نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے بھی نکاح جائز نہیں، اور زندہ کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میراث تقسیم نہیں ہوتی. اور حدیثوں میں صلاۃ السلام کا سما وارد ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ السلام براہ راست سنتے ہیں جب ان پہ پڑھا جاتا ہے. تو یہ تحقیقات ہیں اہل اسرار کی، اس سے اصلی راز ان احکام کا، یعنی لاتن کی ہو ازواج ہو من بعد ہی، ان کی بیویوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے بعد میں بھی. ولا نورثو، اور ہم وارث نہیں بناتے کسی چیز کا، مات رکھنا صدقت، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، حدیث شریف ہے. کیا معلوم ہو گیا اس کے راز؟ یہ معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا راز کیا ہے. بس حیات برزخی کے بعد حیات اخروی ہے، وہ تو سب کو شامل ہے، انبیاء کو بطریق اولیٰ ہوگی، برزخ کے بعد میں جو آخرت ہے وہ زندگی، تو سب کو ہی شامل ہے. بس حیات کا مزداق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف سے لے کر جنت کے داخل ہونے تک اور اس کے بعد ہمیشہ تک ہے حیات سے مراد. لامرکہ میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی قسم کھائی گئی، جس چیز کی قسم کھائی گئی وہ معظم ہونا نا بھائی، محترم ہونا، اس کے محترم ہونے کی نوعیت کیا ہے، وہ لے کے کھول رہے ہیں اس کو. یہ کلام تو منتہا کی جانب میں ہے، اور اگر ابتدا کی جانب نظر کو وسعت دی جائے تو آپ کی نوریت کی جو حالت عالم ارواح سے بھی پہلے تھی اس کو بھی حیات کہہ سکتے ہیں. اس کی نسبت ارشاد ہے، کنت نبیین و آدم و بین الروحی والجسد، میں نبی اس وقت سے ہوں جبکہ آدم روح اور جسم کے درمیان، اور بین الماء والطین کا بھی ذکر ہے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے مابین تھے. اور عالم ارواح میں جب الستو کا عہد لیا گیا اور پوچھا گیا الستو بربکم، تو سب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ دیکھیں آپ کیا جواب دیتے ہیں. تو سب سے اول حضور نے جواب دیا بلا انت ربنا، کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں. اس کے بعد اوروں نے بلا کہا. اوروں کی علم و معرفت کے مربی بھی حضور ہوئے، اور تربیت فی العلوم حیات پر موقوف ہے، زندگی پر موقوف ہے، تبھی تو تربیت کی یہ بول رہے ہیں. پس جب سے نور مخلوق ہوا ہے اس وقت سے حیات مراد لی جا سکتی ہے. پس اس تقریر پر حضور کی حیات کی چار حالتیں ہوئی، ایک تو نور شریف کے پیدا ہونے سے ولادت شریف تک، دوسرے ولادت شریفہ سے وفات تک، تیسرے وفات شریفہ سے حشر و نشر تک، چوتھے اس سے خلود و جنت تک. بس اگر لام رکا سے یہ حیات جس کے چار حصے ہیں مراد لی جائے تو مجھ کو ہر حصے کے متعلق مفصل بیان کرنا پڑے گا، اور اس وقت اتنا وقت اتنا نہیں ہے. اس لیے میں وہی حصہ حیات کا لیتا ہوں جس کو اہل عرف حیات کہتے ہیں، یعنی ولادت شریفہ سے لے کر وفات تک. بس مانا لام رکا کہ یہ ہو گئے کہ آپ کے اس حصے عمر کی قسم ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ کا یہ حصہ عمر اتنا رفیع الشان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقسم بھی ہونا اللہ تعالیٰ کا مقسم بھی بنا، اللہ نے اس کی قسم کھائی. اور اس حصے عمر و حیات کا ایک جز ولادت شریفہ بھی ہے. ظاہر ہے کہ یہ حصہ آپ میں آیا کہاں سے، ولادت سے آیا نا بھائی، تو اس کا بھی عظیم القدر اور رفیع الشان ہونا ثابت ہوا. اسی طرح اس کا دوسرا حصہ قوت استعداد اور حصول کمالات کا ہے، تیسرا حصہ تبلیغ اور دعوت کا ہے، چوتھا حصہ تکمیل امت کا ہے، اور یہ تیسرا اور چوتھا حصہ بعض احوال میں تو متعانق بھی ہے. پھر تکمیل کی دو حیثیتیں ہیں، ایک تکمیل حاضر کی خود اس کی اصلاح کے لیے، دوسرے تکمیل حاضر کی اصلاح غایت کے لیے. بس ان تمام حصوں کی رفعت اور عظمت ثابت ہوئی، اور عظمت و رفعت شے کی جس طرح باعتبار اس کی ذات کی ہوتی ہے، اسی طرح باعتبار اس کی غایت اور غرض کی بھی ہوتی ہے، بلکہ زیادہ مقصودیت شے کی اس کی غایت ہی کی وجہ سے ہوتی ہے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری عالم ناسوت بجمیع الحصص کی بھی کوئی غایت ضرور ہوگی، اور وہ غایت ایسی ہے کہ اگر کہ اس کو سن کر مدعیان محبت کی بھی اصلاح ہوگی، وہ غایت ایسی ہے کہ اس کو سن کر محبت کا دعویٰ کرنے والوں کی بھی اصلاح ہوگی. اس لیے کہ انہوں نے مزیدار مضمون تو یاد کر لیے کہ حضور یوں پیدا ہوئے اور ایسے معجزہ ظاہر ہوئے، لیکن اس تشریف آوری کی غایت کو انہوں نے سمجھا ہی نہیں. اس لیے کہ اس کے سمجھنے میں تو نفس کو تعب ہوتی ہے اور جان نکلتی ہے. ان لوگوں کی بلا شبیہ ایسی مثال ہے کہ مثلا ہندوستان میں ایک حاکم نائب السلطنت ہو کر آیا، اس کے آنے کی خوشی میں بڑے لوگوں نے بڑے بڑے جلسے کیے، مٹھائی تقسیم کی، اور بڑے لیکچر اور اشعار تعریفی کہے، اور انہی بزرگوں کا ایک اخبار بھی نکلتا تھا. جب وہ حاکم اس جلسے سے چلا گیا تو اخبار میں بغاوت انگیز مضمون لکھنے شروع کیے، کیا ان لوگوں کو محب حاکم کہا جائے گا؟ یہی حالت ان لوگوں کی ہے کہ محبت رسول کا دم بھرتے ہیں اور انہی کی نافرمانی کرتے ہیں. چنانچہ جن لوگوں نے عید میلاد النبی تراشی ہے، جس کے متعلق میں نے پار سال بیان کیا تھا پچھلے سال، اور وہ بیان النور کے نام سے چھپ چکا ہے، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جن صاحب نے اس کو تباہ کرایا تھا انہوں نے ہی آج کے بیان کی بھی تباہ کرنے کی درخواست کی ہے، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اتحاد مضمون اور اتحاد شائع کنندہ کے اوپر نظر کر کے نام بھی اس کے مناسب الظہور رکھ دیا جائے، بیان کا نام بھی رکھ دیا، اس لیے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی غایت کو ظاہر کیا گیا ہے. الظہور اس لیے رکھا گیا کہ تشریف لانے کی غرض و غایت کو ظاہر کیا گیا. انہوں نے یعنی موجودہ نے میلاد النبی نے
بیان ولادت شریفہ میں یہاں تک بے ادبی کی ہے کہ صبح صادق کے وقت وہ بیان ہو، اس لیے کہ حضور کی ولادت شریفہ اسی وقت ہوئی، اور ایک گہوارہ لٹکایا جھولا، غرض پوری نقل کی گئی، نعوذ باللہ من غضب اللہ وغضب رسولی علی ہذہ المخترعات، اللہ کے غصے سے پناہ مانگنا چاہیے کہ اللہ کے غصے کا سبب ہے. اگر یہی نقل ہے تو خدا خیر کرے ایک عورت کو بھی لائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ چلائے، صاحبو جب کوئی چیز حد سے بڑھتی ہے تو صراط مستقیم سے بہت دور جا پڑتی ہے. حق و باطل کی مثال ایسی ہے جیسے مثلث کی دو ساقیں اور ان کی ملتقا پر ایک چونٹی بیٹھی ہو، اس وقت تو خط حق سے دور نہیں، لیکن دوسری ساق پر جو باطل کی مثال ہے اگر وہ چلے گی تو اول اس کو حق سے زیادہ دوری نہ ہوگی، مگر جس قدر چلتی جائے گی دوسری ساق سے دور ہوتی جائے گی. مثلث بولے تو اس کی ایک دونوں کی نہ ایک چونٹی بیٹھی ہو اور وہ دوسرے کے اوپر چلنا چاہے، تو جیسے جیسے اس کے برابر سے چلی جاتی جائے گی تو وہ بڑھتی جائے گا نا، بہت فاصلہ بڑھتا ہی چلا جائے گا. اس لیے مثلث کی ساقیں جس قدر بڑھتی جائیں گی ان میں بعد میں بڑھے گا، اس میں بہت بھی بڑھے گا، حتیٰ کہ بہت بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھے گا کہ پھر وہ چونٹی اگر لاکھ تدبیریں اور صحیح کرے کہ میں دوسری ساق پر پہنچ جاؤں ہرگز نہیں پہنچ سکے گی. ایسی چلتی گئی بہت آگے تک چلی گئی تو وہاں سے وہاں تک کیسے جائے گی. اسی طرح صراط مستقیم اور کج راستہ کہ بے راہ چلنے سے رفتہ رفتہ قبول حق کی استعداد اتنی فاسد ہو جاتی ہے کہ بری بات بھی بھلی معلوم ہونے لگتی ہے اور اس کی برائی بالکل ذہن میں نہیں آتی اور اہل حق سے اعراض پیدا ہو جاتا ہے. بس یہ ساری خرابی اس کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی غایت انہوں نے نہیں سمجھی. بس اسی غایت کی تقریر مولانا کے کلام سے معلوم ہوئی جس کی شرح عن قریب آتی ہے. یہ ہے کہ غایت وہ چیز ہے جس کا عنوان صوفیہ کی اصطلاح میں فنا اور بقا ہے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اس واسطے ہوئی کہ آپ سے فیض فنا اور بقا کا ہو. یہ خلاصہ ہے اس غایت کا، اور یہ مضمون بے اعتبار مذکور بالا کے مرکب ہے چند اجزاء سے. اول، اس کمال فنا و بقا اور اس کے حفاظے میں بدو فطرت سے آپ کا کامل الاستعداد ہونا. دوسرے، اس کے درجہ فعلیت میں بھی آپ کا کامل ہونا، جس کا حاصل یہ کہ آپ محض واسطہ فی الاثبات ہی نہیں بلکہ واسطہ فی الثبوت بھی ہیں. تھوڑا سا علمی اصطلاحات کا استعمال زیادہ ہے. تیسرے، دوسروں کی تکمیل کی طرف آپ کا متوجہ ہونا. پھر ان کا استفادے کے لیے ان کی استعداد کا شرط ہونا، فساد استعداد کا معنی ہونا، اس فساد استحباب کا سبب خود فساد عمل کا ہونا. یہ اجزاء ہیں اس کے بولو، یہ اس کے اجزاء ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی غرض و غایت بندوں کو فنا اور بقا کا حاصل ہونا ہے، یہ بتا رہا ہے. اللہ کے بندوں میں فنائیت آنا اور اللہ کے بندوں میں بقائیت آنا، وہ بندے فانی فی اللہ ہونا اور باقی بھی اللہ بننا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کی غرض و غایت ہے. اس کو کھولنا چاہے یہ مضمون انتہائی علمی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو سمجھنے کے واسطے اس کے بہت سے اجزاء پہلے آپ کو سمجھنا پڑے گا. یہ دوا بناتے تو اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا الگ 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 الگ. پہلی بات یہ ہے کہ اس فنا اور بقا کو مخلوق میں منتقل کرنے میں، فنائیت کو اور بقائیت کو اللہ کے بندوں میں منتقل کرنے میں بدو فطرت سے آپ کا کامل الاستعداد ہونا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کامل الاستعداد ہیں پہلے سے ہی، آپ کے فیض سے ہی لوگوں کی اصلاح ہوں گی. تو فیض پہنچانے کے اندر جو کمال ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے حاصل ہے، پیدائشی بھی یہ کمال آپ کو حاصل ہے، منتقل کرنے والا ایک جز یہ ہے اس کا. دوسرے اس کے درجہ فعلیت میں بھی آپ کامل ہیں، استعداد میں کامل ہیں آپ، یعنی قابلیت آپ میں زیادہ ہے، یہ قابلیت کام کرنے میں بھی آپ کامل ہیں، درجہ فعلیت بالفعل اس کو کرنے میں بھی. اس کا حاصل یہ کہ آپ محض واسطہ فی الاثبات نہیں ہے بلکہ واسطہ فی ثبوت ہے. واسطے کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں. کسی شے کو آپ کشتی میں بیٹھ کے آتے ہیں نا تو کشتی چلتی رہتی ہے، آپ نہیں چل سکتے. آپ لکھتے ہیں نا تو قلم بھی حرکت کرتا، آپ بھی حرکت کرتے ہیں، آپ کا ہاتھ بھی حرکت کرتا رہتا ہے، سمجھ آ رہا نا آپ. تو دونوں حرکتوں میں فرق ہے، وہ بھی واسطہ ہے آپ کو منزل تک پہنچانے کا، یہ بھی واسطہ ہے مضمون کے لکھنے کا، لیکن وہ واسطے میں یہ واسطے میں فرق ہے نا. تو جیسے آپ واسطہ فی الاثبات ہیں کشتی والا، واسطہ فی ثبوت بھی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فنائیت اور بقائیت مخلوق میں ہے وہ اس کا جو ذریعہ ہے وہ بھی آپ دینے کے قابل ہیں، وہ چیز لوگوں میں پیدا کر دینا عمل اور حرکت کر کے، اس کے بھی آپ اس میں بھی آپ کامل ماہر ہیں. تیسرے دوسروں کی تکمیل کی طرف آپ کا متوجہ ہونا، آپ کے اندر یہ چیزیں سب ہیں لیکن آپ متوجہ بھی دوسروں کی طرف ہیں نہیں، وہ جز بھی ہے اس میں سمجھنے کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غرض کے پورا ہونے میں یہ اجزاء ہے اس کے. پھر ان کا استفادے کے لیے ان کی استعداد کا شرط ہونا. اب جو لوگ ہیں جن کے اندر یہ واسطہ یہ فیض حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے گا، ان میں استعداد ہونا لینے کی، پھر وہ استعداد جو فاسد جو اس چیز کو ختم خراب کر دیتی ہے، اس کی رکاوٹ ہونا، اس فساد کا مانع موجود ہونا، اس میں فساد استعداد کا مانع ہونا. استعداد ہے لوگوں میں لینے کی لیکن وہ خراب ہو گئی، وہ خراب ہونے سے اس کو کیا بولتے ہیں، اس کو پرویزیٹیو کیا بولتے ہیں، کسی چیز کو خراب ہونے سے بچاتے ہیں، ریزرو کرتے ہیں، وہ اس میں ہونا لوگوں میں. اور یہ جو فساد استعداد کا ہوتا ہے اس کا سبب عمل ہوا کرتا ہے، یہ بھی اس کا حصہ سمجھنا ہے آپ کو. اور چوتھے ان میں جو اہل استعداد ہیں حضور کا، ان کے کامل کامل تکمیل فرمانا، اور اس تکمیل میں آپ کی بے نظیری ثابت ہونا. چونکہ لامرکا کے اندر یہ مضمون ہے بول رہے ہیں کہ آپ اس میں بے نظیر ہیں، اس لیے انبیاء میں بھی وہ بات نہیں تھی. نمبر 5 اس استعداد کی تکمیل کا سبب آپ کے اتباع طریق میں منحصر ہونا. وہ استعداد جو کامل ہوگی وہ آپ کے اتباع کے بغیر نہیں ہوں گی. اور 5 جز جو حالت موجودہ کے اعتبار سے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ فیض پہنچانے کے لیے، چونکہ اس کی ضرورت ہے کہ مفیض موجود ہو، اور اس وقت حضور بظاہر اس عالم میں تشریف رکھتے نہیں ہیں، اب اگر فیض پہنچے تو اس کی کیا صورت ہو، کیا صورت اس زمانے میں اللہ نے رکھی ہے، یہ چیز بھی کھلنا ہے. یہ مختصر فہرست ہے ان مضامین کی جو مولانا کے کلام سے اقتباس کی گئی ہے. میں نے مولانا کے کلام سے یہ بات سمجھی ہے بول رہے ہیں. وہ شروع میں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر پڑھے تھے فارسی کا، اس کے بارے میں ہے یہ چیز بول رہے ہیں، اس میں یہ بات ہے. مقتضی ترتیب کا یہ تھا کہ مولانا کے کلام میں یہ مضامین اسی ترتیب سے ہوتے، یعنی اشعار متقدمہ میں پہلے اجزاء ہوتے اور اشعار متاخرہ میں پچھلے اجزاء، مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ بالکل اس کا عکس نکلا. اجزاء متقدمہ پر جو اشعار دلالت کرتے ہیں وہ بعد میں، اور مضمون متاخر جن اشعار سے مفہوم ہوتا ہے وہ پہلے ہیں. اور نقطہ اس تعاکس میں، اس الٹا کرنے میں بطور لطیفہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہر جزو سابق اجزاء خمسہ میں سے جزو لاحق کا توطیہ و تمہید ہے، بس اجزاء سابقہ سے اجزاء لاحقہ ہی مقصود ہے. چنانچہ آپ کی استعداد فعلیت کے لیے، آپ کی استعداد فعلیت کے لیے اور فضیلت کمالات شرط تکمیل ہے، یعنی آپ کا خود صاحب فنا و بقا ہونا دوسروں کو فیض پہنچانے کے لیے بھی ہے. پس اس افاضے کی یہ بھی غایت ہے کہ یہ فیض بعد وفات کے بھی باقی رہے. پس مولانا کے اشعار وقوع مدلول کی ترتیب کے اعتبار سے تو الٹے ہیں لیکن مقصودیت کے لحاظ سے مرتب ہیں، تو گویا مولانا نے مقصودیت ہی کا اعتبار کیا ہے. چنانچہ قرآن شریف کی ترتیب بھی اکثر اسی مقصودیت کے اعتبار سے ہے. دیکھو سورہ بقرہ مدنی ہے اور سورہ اقرا مکی ہے، لیکن ترتیب میں سورہ بقرہ پہلے ہے، اس لیے کہ مقصود اعظم ہے. مقصود اعظم ہے احکام، چاہے اعتقادی ہوں چاہے عملی، اور وہ سورہ بقرہ میں زیادہ ہیں. بس اس الٹا کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے. یہاں پر تو تعاکس لکھا ہوا ہے، میں ترجمہ کر دے رہا ہوں. بس اس الٹا کر دینے میں کچھ حرج نہیں ہے، بلکہ کلام مجید کے اتباع کے سبب سے یہ صورت بہتر ہو گئی. مگر بیان میں وہ اشعار وقوعی کی ترتیب سے عرض کیے جائیں گے، مثنوی شریف کی ترتیب کی رعایت نہیں کی جائے گی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ اشعار اور ان کی شرح بیان کی جائے، پہلے سمجھ لیجئے کہ فنا اور بقا ہے کیا چیز. شاید فنا اور بقا کے سامعین یہ معنی سمجھے ہوں گے کہ فنا تو یہ ہے کہ مر رہے اور بقا یہ ہے کہ جی اٹھے. پھر اشکال پیدا ہوگا کہ مرنا تو اختیاری ہے کہ ایک تولہ سنکھیا کھا لیں گے، لیکن پھر زندہ ہونا تو اختیاری نہیں. یاد رکھو کہ یہاں فنا مراد فنا اور بقا لغوی نہیں، بلکہ یہ اصطلاح ہے تصوف کی. پس فنا و بقا سے مراد سالک کی ذات کا فنا و بقا نہیں ہے، بلکہ اس کا مضافل ایک خاص شے ہے، یعنی علوم اور اخلاق. فنا سے مراد فنا ذات نہیں ہے بلکہ ایک خاص شے ہے، علوم اور اخلاق. بس فنا کا حاصل کیا ہوا؟ یعنی فنا اخلاق اور علوم. سو فنا اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ کو دور کرے. فنا اخلاق کی حقیقت یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ کو دور کرے، جیسے ریا، کبر، حسد، غضب، حب مال، حب جاہ دور کرے. اور فنا علوم یہ ہے کہ جو ہمارے دل میں غیر اللہ جمع ہو رہے ہیں، کہیں جائیداد، کہیں دکان، کہیں کسی تجارت کے دھندے، کسی کو زراعت کے افکار، کسی کو نوکری کے خرخشے، کسی کو مقدمات کی پریشانیاں اور ان کے متعلق خیالات اور توہمات، اور دوست اور دشمن، ان سب کو دور کر دے. دشمن اور دوست یہ سب افکار ہمارے وقت کو ضائع اور تباہ کر رہے ہیں، بلکہ دشمن اتنا وقت ضائع نہیں کرتے جتنا دوست کرتے ہیں. غرض ادھر ادھر کی باتیں اور تعلقات، کہیں قلب میں بیوی کی محبت، کہیں بیٹے کی محبت، اس کا قلا قما کر دے. لیکن یہ یاد رکھو کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ تجارت اور نوکری اور زراعت کو چھوڑ دو. مطلب یہ کہ ان کے متعلق جو خیالات خدا کی یاد سے روکنے والے ہیں ان کو نکال دو. اسی طرح بیٹے بیوی کی محبت سے مراد اس درجے کی محبت ہے جو خدا کی یاد سے غافل کرے، یعنی خدا کی یاد کو ان پر غالب رکھے. چنانچہ ارشاد ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ. یعنی فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں اور کنبہ اور اموال جو تم کماتے ہو، اور وہ تجارت جس کی نکاسی نہ ہونے سے ڈرتے ہو، اور وہ مکان جو ان کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ سب چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو منتظر رہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لا دے. بس اس آیت کو دیکھ لیجئے کہ وعید احبیت پر ہے، زیادہ محبت کرنے پر وعید ہے ان چیزوں سے اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. نفس حب صرف محبت کرنے پر وعید نہیں ہے، محبت کو منع نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اللہ سے زیادہ محبت کو منع کیا گیا ہے سب چیزوں سے، اس لیے کہ وہ تو پیدائشی اور طبعی ہے، اس کو آدمی کیسے دور کر سکتا ہے. مثلا بیٹے کی محبت طبعی ہے، انسان کے قبضے میں نہیں ہے کہ اس کو دور کرے. پر جاہل پیر اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں مرید سے اس کے بیٹے بیوی کو چھڑا دیا، چنانچہ ان مرید صاحب نے مسجد کا ایک کونا سنبھال لیا ہے اور بیٹے بیوی بھوکے مر رہے ہیں. تو فنائے علم سے یہ مراد نہیں ہے کہ بالکل ان کا خیال نہ رہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے قلب میں خدا تعالیٰ سے زیادہ کسی کی محبت نہ ہو. بس حکم یہ ہے کہ احبیت کے درجے کو دور کرے. بس فنائے اخلاق اور علوم کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اتنا سرگرم ہو کہ غیر اللہ کی محبت اور غیر اللہ کا ذکر مغلوب اور اخلاق ذمیمہ زائل ہو جائے، اور طریق اس کا علم دین اور شیخ کامل کی صحبت و اطاعت ہے. بس جو چیزیں زائل کرنے کی ہیں ان کو زائل کرنے کو اور جو مغلوب کرنے کی ہیں ان کی مغلوب کرنے کو فنا کہتے ہیں. اب بقا کو سمجھیے کہ زائل شدہ چیزوں کی ازداد کو پیدا کرنا اور مغلوب کی ضد کو غالب کرنے کو بقا کہتے ہیں. مثلا ریا کو زائل کرے اور اس کے مقابلے میں اخلاص پیدا کرے, بقا ہی. کبر کو دور کرے اور اس کی جگہ تواضع پیدا کرے. غیر اللہ کی محبت کو مغلوب کرے اور اللہ کی محبت کو غالب کرے. اللہ کے غیر کے ذکر کو مغلوب کرے اور اللہ کے ذکر کو غالب کرے. یہ ہے بقا, اور یہی غایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی کہ اپنے فیضان علمی و عملی و حالی سے اس میں امت کی تکمیل فرمائیں. جو حاصل ہے اتباع کامل کا, بس حاصل غایت تشریف آوری کا یہ ہوا کہ امت اتباع کامل اختیار کرے. اب میں وہ اشعار ما شرح بیان کرتا ہوں, کیونکہ وہ اشعار زیادہ تھے اس لیے کہ وہ 30 ہیں اشعار ایسے, اس کو مولانا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر بیان فرمایا ہے, 30 ہیں اسے یاد نہیں رہ سکتے, اس لیے میں نے ان کو ایک پرچے پر نقل کر لیا ہے. اور چونکہ اشعار زیادہ ہیں اور وقت کم ہے, اس لیے ہر شعر کے متعلق ضروری اور مختصر شرح بیان کر کے ختم کر دوں گا. مولانا کے کلام میں اوپر سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ آ رہا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فنا اور بقا کا فیض لیا, اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فنا اور بقا کا اور پھر اس کے فطری ہونے کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فنا اور بقا کا اور پھر اس کے فطری ہونے کا بیان کرتے ہیں. وہ جو حضرت مولانا روم نے اشعار میں بیان کیا ہے اس مضمون کو پھر اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. کتاب پڑھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اردو میں اتنی باریکی پائی جاتی ہے تو پھر خود عربی میں کتنی ہوں گی, پھر قرآن میں کتنی باریکی ہوں گی, پھر حدیث میں کتنی باریکی ہوں گی. کہ اگر علم کو الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے تو چاہے کسی بھی زبان میں آپ بیان کریں وہ بہت بھاری ہو جاتا ہے. علم ہی نہیں ہے, سطحی چیز ہے, تو پھر وہ تو ہر جگہ بیان ہو جاتی ہے, ہر ایک سے بیان ہو جاتی ہے. لیکن آپ علم کو, علم کی گہرائی کو آپ بولیں گے تو چاہے کسی بھی زبان میں ظاہر کریں اس کو بہت گہری ہو جاتی ہے چیز, تو عربی میں بھی گہری ہوگی اور جتنا علم ہوگا اتنی گہری ہوگی. اس لیے بظاہر قرآن و حدیث دیکھنے میں بہت سادے اور ہلکے اور سہل معلوم ہوتے ہیں, لیکن اپنے معانی کے اعتبار سے بہت غامض بھی ہیں. یعنی سیدھے سادے ذہنوں کے لیے یہ بات بھی ہوتی ہے کہ وہ موٹی موٹی باتیں سمجھ جاتے ہیں, لیکن گہرائی کے اعتبار سے وہ بات بھی ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی حیران و شرطر اس میں رہ جاتا ہے. اب مختصراً دیکھ لیجیے آپ کہ بظاہر یہ صرف لامرو کا انہم لفی سکرتہم کی تفسیر کر رہے ہیں. بات تو اتنی چھنا ہوئی پوری, وہ سب ملا کے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم لوط کے بیان و قصے کو بیان کرتے ہوئے ایک جملہ کہہ دیا, وحی نازل کرتے ہوئے قوم لوط کا واقعہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ, اس میں ایک جملہ آ گیا, وہ اس جملے کو کے پرت کھول رہے ہیں, اس جملے کا کیا جوڑ ہے اور اس جملے میں کیا بات اللہ نے فرما دی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کتنے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں قوم لوط کے حالات پر. بات یہ بھی تھوڑا سوچنے کی ہے کہ اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں, قصہ بیان ہو رہا ہے وحی کے ذریعے سے, تو کتنی دردناک کہانی پیش آئی ہوں گی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ. سب سے بدتمیزی چل رہی تھی, کیسی بدتمیزی چل رہی تھی, وہ فرشتے آئے تو ان فرشتوں کے ساتھ انہوں نے کیسا بدتمیزانہ برتاؤ کیا, پھر اس پر حضرت لوط پیغمبر ہونے کی وجہ سے کتنا پریشان ہوئے, جس قدر قرآن پاک میں ان کی طرف سے جو تاثر ہے وہ بہت عجیب ہے. کاش میرے پاس کچھ قوت ہوتی, کاش میں آج کچھ کر سکتا, کاش میں اپنے آپ کو, اپنے مہمانوں کی عزت بچا سکتا, ایسے الفاظ قرآن شریف میں ان کی زبان سے نکل گئے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ترجمہ آیت کا اس طرح سے کیا کہ قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان سے شادی کر لو، لیکن بعض مفسرین نے مطلقاً ان کی اپنی بیٹیوں کی طرف بھی اشارہ اس میں بیان کیا ہے، ہاولائی بناتی ان سے شادی کر لو بھائی، ایسے ہی اتنا افسوس کیا قوم کی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کی پوری قوم پر جو عذاب بھیجا کبھی ایک قسم کا نہیں بھیجا، کئی قسم کا عذاب ان پر ایک ساتھ آیا. اس کو بیان کر رہے ہیں اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اس پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے. آپ کو ایسا بہت ہی عجیب قصہ اپنے انتہائی محبوب سے سنائے، سناتے سناتے ان کے اوپر کوئی اپنا تاثر ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں نا، اس موقع کا ہے وہ جملہ، اے محمد تمہاری جان کی قسم. وہ لوگ بڑے نشے میں تھے، اس وقت بات کا سینٹر جو ہے نا وہ اس پس منظر میں ہے. وہ قصہ بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہ جو ہوا نا نشے میں تھے، وہ انہو لفی سکرتہم یعمہون، اپنے نشے میں مست تھے، بدتمیزی کے نشے میں، بے ہودگی کے نشے میں مست تھے. میں آپ کی جان کی قسم کھا کے بول رہا ہوں یہ. تو وہ جو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا تو حضور پر بہت کچھ گزر رہی تھی، جب ایسا لگتا ہے واقعہ بیان ہوتے ہوئے آپ پر جو تاثر تھا، آپ کو بھی بہت برا لگ رہا تھا ان کے ساتھ جو ہوا، مطلب ان کے اوپر افسوس بہت ہو رہا تھا. اللہ میاں نے ایسا کیا اس پر ناگواری نہیں تھی، مطلب یہ کہ وہ لوگ اس کے مستحق ہوئے، اتنی بری حرکت کر دی، اتنی زیادہ بدتمیزی کی، اس پر بہت زیادہ آپ کا جی برا بھی ہو رہا تھا اور کیا کیا ہو رہا تھا نہیں معلوم. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تسلی فرمائی ہے، اصل بات وہ بھی ہے وہاں پہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قریب ہونے کو بیان کیا. ایسے موقع پر ڈرتا بھی نا بندہ بہت، محبوب ہوتا اس کو ڈر بھی بہت زیادہ. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ تمہاری جان کی قسم میں یہ بات بول رہا ہوں. اب آپ کی جان کی قسم کا ہے تو حضور تو ایک سیف سائڈ میں آ گئے نا وہاں پہ، سمجھ جا رہے نا، وہ ویسی چیزیں ہیں وہ اس جگہ پہ. ذہن جو منتقل ہوتا ہے ایسے عمر پایا جاتے ہیں، تو اس خاص نقطے میں سے علوم نکال رہے ہیں آپ اس مومنٹ سے، باقی اس مومنٹ سے، اس لفظ سے جو سمندر نکل رہا ہے، دریا نکل رہا ہے علوم کا، وہ بیان کر رہے ہیں اس میں سے کہ دیکھو اس میں یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے. برے اخلاق کا نام ثنا اس لیے رکھا ہے کہ یہ آدمی میں طبعی طور پر ابھرتے ہیں. ثنا اخلاق کا نام ثنا رکھ دیا، اخلاق رذیلہ کو دور کرنے کا نام فنا رکھ دیا کہ یہ ان کو ختم، ان کو فانی کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ہیں تبھی تو ختم کرنا ہے ان کو، اور یہ ہے اس لیے ہے کہ ہماری طبیعت کے خصوصیات ہیں، اصل میں ہماری طبیعت جیسے جیسے ہم بڑے ہو گئے ویسے ویسے طبیعت ڈیولپ ہوئی، بلڈ ہوتی چلی گئی، اس کے خصوصیات ہیں، اثرات ہیں، چاہت پیدا ہوتی کسی بھی چیز کے لینے، جو اپنے کام کی چیز نظر آتی ہے اس کی طرف طبیعت چلتی ہے، لینا چاہتا بن جاتا. اس میں لمٹ نہیں رہتی، اسی کا نام حص ہو جاتا ہے. اب یہ لینے کی لین کی جو چاہتیں ہوتی ہیں وہ کوئی ظاہر ہے کہ کوئی ایک سمت میں نہیں ہے، کھانا پینا بھی اس میں شامل ہے، پیسہ کمانا بھی اس میں شامل ہے، پہننا اوڑھنا بھی اس میں شامل ہے، چیزیں بھی اس میں شامل ہیں، مزے اور لذتیں بھی اس میں شامل ہیں، اس کے بہت سے پنجے نکلتے ہیں، پرانچز نکلتے ہیں، شاخیں نکلتی ہیں. کیونکہ نفع والی چیز کو حاصل کرنے کا جو داعیہ آدمی میں ہے، مزے کی چیز کو، چاہے نفع عاجل ہو چاہے نفع عاجل ہو اور چاہے نفع کسی لین کا ہو، اس کی طرف طبیعت کا چلنا ہے آدمی، اس پہ روک نہیں رہتی، تربیت نہیں ہوئی تو بس وہی چیز اس سے تمام. نقصان والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کے واسطے غصہ ہے انسان میں، جو غصہ نہیں رہے گا تو سانپ کو نہیں مارے گا، بچھو کو نہیں مارے گا، وہ دشمن سے اپنے کو بچانے کی کوئی تدبیر نہیں کریں گے، نقصان سے بچنا ہو. یہ چیز جب لمٹ میں نہیں رہتی ہے تو اسی سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اسی سے غصہ پیدا ہوتا ہے، تعلی، دوسرے سے اپنے کو بڑا سمجھنا، دوسرے کو ختم کر دینے کا جذبہ ہونا، اپنے کو اونچا رکھنے کا جذبہ ہونا، حیا اسی سے متعلق پہلے والے شعبے سے آگے مل جاتی ہے، شرم نہیں رہتی آدمی کو تو پھر حرص اور حوث بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، مروت اسی سے آگے جڑ جاتی ہے، خودداری اسی سے آگے جڑ جاتی ہے دوسری سائڈ میں، یوں چھو ادھر 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 ادھر، یا تو اس سائڈ سے آ کے جڑے گی کوئی صفت یا اس سائڈ سے آ کے جڑے گی، یا خواہش کی لین سے آ کے جڑے گی یا غصے کی لین سے آ کے جڑے گی، غضب کی لین سے آ کے جڑے گی، دو چیزوں سے جڑتی ہیں ہم تو بس صفات رضی اللہ، اس وجہ سے اس کو فنا کہتے ہیں، فنا نفس، اور فنا ارادہ بھی کہتے ہیں، فنا کو فنا نام ہے فنا ارادے کا، اپنی مرضی ختم کر دیں گے، کیونکہ جب مرضی ختم کر دیں گے تو لازماً اخلاق رذیلہ ختم ہو جاتا ہے، اور اخلاق رذیلہ کو ختم کرنے کا ایک کلی علاج بھی ہے، الگ الگ کے بجائے ایک مجموعی علاج بھی ہے، کلی علاج اس کا یہ ہوتا ہے کہ فنا عالم کا مراقبہ کرنا، جیسے آج مولانا نے پڑھا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، تو اس بات کو سوچنا کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور تفصیلی مراقبے میں جانا، جو قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے قرآن پاک میں، ادھر شمس کو ورت ہو، ادھر ندو ان کا درد ہو، دیوال اسی جیرت ہو، ادھر شارو اختیرات، ادھر بحوش وحشرات، ادھر بیار فجرت ہو، ادھر مخوط حضور بجر، ایسے ادھر سماؤن فطرات، ایسے ادھر سماؤن شقات، سب ختم ہو جائیں گے، چاند سورج بے نور ہو جائیں گے، ستارے گر پڑیں گے، پہاڑ میں جو گولم کی طرح سے ہو جائیں گے، اور جو ہمارا سارے حیوان ختم ہو جائیں گے، سارے انسان ختم ہو جائیں گے، سارے جانور ختم ہو جائیں گے، سارے درخت جو ہے نا وہ زمین سے گر پڑیں گے، سارے مکانات، ساری بلڈنگیں وہ زمین کے برابر ہو جائیں گے، وہ سب یہاں سے وہاں تک سب ختم، میں بھی ختم، سب ختم، اس کی وجہ میں کہہ رہا ہوں گا میں بھی ختم، جب تو بھی ختم اور سب بھی ختم تو لینا کیا ہے، ہرس کہہ کے رہیں گی، اگر یہ مضمون بیٹھ گیا نا تو ہرس ختم ہو جاتا، یہ چکر تو بے جا ختم، جب سب ختم ہونے کا ہے تو کس پہ اپنے جمانے کا ہے، ہوا جا کے اندر تو ہوا ہی جمانا ہوتا ہے، حب مال ختم، حب جا، حب مال، جتنی چیزوں کا ذکر کیا گیا قرآن پاک میں ابھی، ان سب چیزوں کی محبت، ان سب وہ سب چیزیں ہی نہیں ہیں، بیٹھتے بیٹھتے دماغ میں اس کا نہیں ہونا بیٹھ جائے گا، مراقبے کی کثرت نہیں ہے، نہ گھروں کی، نہ مکانہ کی، نہ مال کی، نہ دولت کی، نہ چیزوں کی، نہ سواریوں کی، کسی بھی چیز کی، جلال آبادی نے مجھ سے فرمایا تھا کہ کہاں جس بھی علاج کرتے بیٹھتے کھلی علاج کرو اور وہ مراقبہ فنا عالم کیا کرو، یہ فرمایا تھا مجھ سے، فنا عالم کا مراقبہ کیا کرو، فنا عالم کے مراقبہ، مراقبے میں کوئی نہ کوئی آیت بھی ہوتی ہے عام طور پر، تو اس کو کل من علیہا فان کا مراقبہ بھی کہتے ہیں، مراقبہ کل من علیہا فان، ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس آیت کو پڑھ کے، اس آیت کا مضمون سوچ کے، ایک ہی جگہ بیٹھ کے، ایک ہی جگہ دیکھتے ہوئے، بغیر وہ کچھ معنی پلک جھپکے کے، یا آنکھ بند کر کے بھی ہوتا ہے، اب آدمی سوچتا جائے سب کو ختم کر دیا تاکہ اپنے کو بھی ختم کر دیا، بہت دیر تک ایسے ہی بیٹھا رہے، روزانہ ایسا کرے تھوڑی دیر، تو تحت شور جو ہے نا وہ لے لیتا ہے، جو چیز سوچتا ہے زیادہ آدمی ایسا، وہ اندر کا شور جو ہے وہ لے کے پھیلتا رہتا ہے انسان کے جسم کے اندر، سرایت کرتا رہتا ہے، اس طریقے سے جو رذائل ہیں یہ دور ہوتے ہیں، جیسے یہ رذائل دور ہوں گے تو فنائے فنا حاصل ہو گئے، فنا ارادہ، فنا مرضی، فنا اخلاق، فنا علم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی کرنا ہے، وہی صحیح ہے، وہی لینا ہے. علوم نفسیہ کو ختم کر کے علوم نبویہ کو لینا فنا کے اندر ہی ہوتا ہے، اپنے علوم کو نفسانی علوم کو ختم. حضور کے علاوہ جس راستے سے جو علم آیا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جو حضور کا علم ہے بس وہی حقیقی ہے، وہی صحیح ہے، وہی سچ ہے. اس کو دوسرے الفاظ میں حضرت نے بیان فرمایا ہے، تعلقات وغیرہ کے بارے میں، علاقوں کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں، جو چیزیں بیٹھی رہتی ہیں نا وہ سب بھی اسی میں شامل ہیں. کثرت ذکر اور اتباع سنت، یہ دونوں چیزوں سے فنا علوم حاصل ہوتا ہے. ذکر کا غلبہ کر دینا ہر چیز، اور ہر عمل کے موقع پر اتباع سنت. تو پھر جب اتباع کریں گے آپ تو اس کا علم پہلے آتا، عمل اس کو لگ کے آتا. علم کے بغیر یہ عمل کہاں سے ہوگا؟ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وذرياتي تتلو علينا انك انت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مثلنا بها قابليها واتمها علينا. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وقلبا مستقيما. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره، اللهم احفظنا من شرور انفسنا. اللهم انا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم انا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات، ومن القسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والرياء، من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيئ الأسقام وضلع الدين، ومن الهم والحزن والغلبة الدائمة وغلبة الأحجار، ومن أن نرد إلى أرض العمر وفترة الدنيا، ومن علم لا ينفع وقلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع من دعاء لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين والحمد لله.